سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای شیخ العرب و لجا معرف بالله حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار، مجھ کو طوفانوں میں بھی ساحل دیا، ان کی جانب رفتہ لے چلا، ان کی جانب رفتہ لے چلا، میری کشتی کا میرا بننا خدا، میری کشتی کا میرا بننا خدا، یعنی اللہ کے لیے ایک مومن جو غم اٹھاتا ہے اللہ کی راہ میں، وہ غم اس کا رہنما ہوتا ہے، اس کی کشتی اللہ کی طرف چلاتا رہتا ہے، رفتہ رفتہ اللہ کے قریب کرتا رہتا ہے۔ اللہ کے راستے میں جو غم اٹھایا جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا غم، لوگوں کی ملامت کا غم، کسی کے کہنے سننے کا غم، کوئی بلا و مصیبت کا غم، سب اللہ کے راستے کا غم ہے، بشرطے کہ اس پر صبر کریں۔ اور یہی غم جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہماری کشتی کو لے چلتا ہے، اس کا ناخدا ہے، یعنی ناخدا مانے خدا ناؤ، یعنی کشتی چلانے والا۔
ان کی جانب رفتہ لے چلا، ان کی جانب حضرت پی کے وہ عشرت ملی، خون حضرت پی کے وہ عشرت ملی، عشق دو عالم ہوا جس پر فدا، عشق دو عالم ہوا جس پر فدا۔
اللہ کی نافرمانی سے بچنا گویا اپنی حسرت کا خون پینا ہے، اور یہ اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا جو غم ہے اور اس پر حسرت ہے، اس پر حقیقی خوشی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔
خون حسرت پی کے وہ عشرت ملی، خون حسرت پی کے وہ فدا، عشق دو عالم ہوا جس پر فدا، میری حسرت کی بہار ہو نہ پوچھ، میری حسرت کی بہار ہو نہ پوچھ، اہل عشق بن گئے گدا، اے عشق بن گئے گدا، میری حسرت کی بہار ہو نہ پوچھ، اے عشق بن گئے گدا، سب کی عشرت دل سے باہر ہو گئی، سب کی عشرت دل سے باہر ہو گئی، میری حسرت میرے دل میں ہے صدا، میری حسرت میرے دل میں ہے صدا، بے وفا عشرت ہے یا حسرت ہے میر، بے وفا عشرت ہے یا حسرت ہے میر، سوچ کر خود فیصلہ کرو ذرا،
درد پھیلا کر دو ذرا. فرماتے ہیں کہ عارضی خوشی, گناہوں کی عارضی مجرمانہ خوشی, اس کو پوری جس نے کر لیا بس وہ اس کی اتنی دیر کی لذت ہے, مجرمانہ لذت ہے, وہ رخصت ہو گئی. خواہش پوری کر لی, ناجائز خواہش, تھوڑی دیر کی لذت حاصل کر لی, اس کے بعد وہ غائب ہو گئی. اور میری حسرت جو میں نے اللہ کے لیے اٹھائی ہے, جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کا غم اٹھایا ہے, وہ غم میرے دل میں ہمیشہ کے لیے چسپا ہو گیا, چپک گیا, میرے دل میں جمع ہو گیا. تو اب یہ سوچ لو کہ بے وفا تو وہ چیز ہوتی ہے جو چھوڑ کے چلی جاتی ہے, تو اللہ کی اللہ تعالیٰ کے راستے کی غم اٹھانے میں, ناجائز خوشی کو پوری نہ کرنے میں جو حسرت میرے دل میں رہ گئی, وہ میرے دل میں ہے. تو با وفا وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ ساتھ رہتا ہے. اب یہ سوچ لو کہ حسرت با وفا ہے اللہ کے راستے کی, یا شیطانی راستے کی عشرت با وفا ہے جو رخصت ہو گئی, ساتھ چھوڑ گئی. سب کی عشرت دل سے باہر ہو گئی, میری حسرت میرے دل میں ہے صدا. بے وفا عشرت ہے یا حسرت ہے ہی, سوچ کر خود فیصلہ کرو ذرا. اب یہ حسرت جو ساتھ رہ گئی ہے, اس پر ایک شعر حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا یاد ہے, فرماتے ہیں کہ تم لاش کو میری غسل نہ دو, بس خون میں لتھڑی رہنے دو. اس خون شہادت نے لتھڑا یہ جسم انہیں, کل خون شہادت میں لتھڑا یہ جسم انہیں دکھلائیں گے. یہ حسرت ہم نے جمع کر لی ہے, اب یہ اور کسی کے لیے نہیں ہے, یہ اللہ کو ہم دکھائیں گے. ان کی رحمت میر پر آیا جن, ان کی رحمت میر پر آیا جن, گو بدار میر ہے غم میں پڑا, گو بدار میر ہے غم میں پڑا. جو گناہ سے بچتا ہے اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوتا ہے. اور بظاہر جو ہے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کو کوئی مزے حاصل نہیں, رنگینیاں دنیا کی اس سے دور ہیں, رنگ رلیوں سے دور ہے, رسومات سے دور ہے, نہ شادی میں جاتا ہے نہ غمی میں. اس وجہ سے غمی میں نہیں جا پاتا ہے کہ وہاں بھی رسومات اور بدعات کا ارتکاب ہو رہا ہے. خوشی میں اس لیے نہیں جا پاتا ہے کہ وہاں فلمیں بن رہی ہیں, وہاں موویاں بن رہی ہیں, ناچ گانے ہو رہے ہیں, بے پردگی ہو رہی ہے, آتش بازی ہو رہی ہے, اسراف ہو رہا ہے. تو یہ بظاہر دنیا دار سمجھتے ہیں کہ غم میں پڑا ہے, لیکن حقیقت اس کی کیا ہے کہ اللہ کی رحمت کے سائے میں جی رہا ہے. اللہ کی رحمت کے سائے میں جینا اچھا ہے یا اللہ کی لعنت کے سائے میں, جو گناہوں کو جان بوجھ کر ارتکاب کرتا ہے, اللہ کی لعنت کے سائے میں جی رہا ہے. ان کی رحمت میر پر لایا گنگن, گو بظاہر میر ہے غم میں پڑا, ہماری گندگی جس طرح خواجہ مانے پالنے والا ہے. ہاں, تو ہماری بندگی ہے, خواجہ جس طرح پالے ہیں, بندے کو چاہیے کہ بس وہ اس کے آگے سر جھکائے رہے, جو حالات ہوں ان پر راضی رہے, اللہ پر فدا رہے. اور جب یہ بات دل میں یقین کر لیتی ہے, گھر کر لیتی ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے بندے سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں, اور جو بھی حالات ہیں ظاہر ہے کہ وہ انہی کی طرف سے آتے ہیں, ان کی مرضی کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہلتا. تو یقیناً جو حال اس وقت ہمارا ہے, جو بھی مسائل ہمارے ساتھ پیش آ رہے ہیں, رکاوٹیں پیش آ رہی ہیں, ہم ان کے لیے دعا تو کریں گے، مصائب آ رہے ہیں ان کے ٹلنے کے لیے دعا کریں گے، عافیت کی دعا کریں گے، لیکن یقین رکھیں گے کہ جب تک یہ حال ہمارا بدل نہیں رہا، یہ حال ہمارا اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آیا ہے اور ہمارے لیے مفید ہے. تو جب یہ بات دل میں گھر کر لے گی کہ اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں اور بندے کے لیے جو حالات آتے ہیں وہ بندے کے فائدے ہی کے لیے ہوتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ تسلیم و رضا سے رہیں گے اور اللہ پر فدا رہیں گے. یہ واقعہ مشہور ہمارے حضرت رحمہ اللہ سناتے تھے کہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ ایک غلام کو خرید کر لیا ہے، تو اس سے پوچھا کہ کیا کھاتا ہے تو؟ تو اس نے کہا کہ پہلے پوچھا کہ تیرا کیا نام ہے؟ کہا کہ غلام کا بھی کوئی نام ہوتا ہے، جس نام سے آقا پکارے وہی اس کا نام ہوتا ہے. ارے یہ کیا جواب دے دیا اس نے عجیب و غریب. اچھا بھائی تم کھاتے کیا ہو، کیا تمہاری غذا ہے پسندیدہ؟ اس نے کہا بھائی غلام کی بھی کوئی غذا ہے، جو آقا کھلا دے وہی غلام کھا لیتا ہے خوشی خوشی. ارے بھائی تم پہنتے کیا ہو، کس قسم کا لباس پہنتے ہو، پتہ نہیں کس ملک سے آئے ہو، کیسا لباس پہنو گے؟ کہا کہ غلام کا بھی کوئی لباس ہوتا ہے، جو آقا پہنا دے وہی اس کا لباس ہے، خوشی خوشی پہن لیتا ہے. بس بے ہوش ہو گئے، اور جب ہوش آیا تو کہا کہ بھائی جاؤ ہم نے تمہیں آزاد کیا. تو اس نے کہا کہ حضور ابھی تو آپ کی کوئی خدمت بھی نہیں کی، اتنا پیسہ لگا کر آپ مجھے لائے ہیں، کچھ خدمت تو لیتے پھر آزاد کرتے، تو کس خوشی میں آپ مجھے آزاد کر رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ بھائی تو نے مجھے خدا کی بندگی سکھا دی، تو نے مجھے خدا کی بندگی سکھا دی کہ اللہ جو کھلا دے وہ کھا لو چپ چاپ اور خوشی کے ساتھ، کہ اللہ ہم اس کے بھی قابل نہ تھے، آپ نے اتنی بڑھیا چیز ہم کو کھلا دی، ہماری حیثیت بھی اتنی نہیں ہے. ہمارا تو یہ حال ہے کہ اگر حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر تم میں خوشو اور رونے والے جوان نہ ہوں اور کمر جھکے ہوئے بوڑھے نہ ہوں اور بے زبان جانور نہ ہوں اور دودھ پیتے بچے نہ ہوں تو تم پر تو پتھر کی طرح عذاب برسے. ہماری تو یہ حیثیت ہے، ہمارے تو یہ حق بنتا ہے کہ ہم پر پتھر کا عذاب برسے کہ ہم اس قدر گناہگار ہیں، اتنے ناشکرے ہیں، اتنے نافرمان ہیں. لیکن اے اللہ آپ نے کتنی عزت سے ہمیں گھر کے اندر یہ چیز کھلائی، دال بھی کھلائی تو بہت شکر ہے، ہم اس کے بھی قابل نہ تھے. چٹنی سے روٹی کھا رہے ہیں، اللہ اس کے بھی قابل نہ تھے، اگر یہ بھی نہ دیتے تو ہم کہاں جاتے. اور یہ جو کپڑا ہمارے تن پہ ہے، اللہ یہ بھی بغیر محنت مشقت کے آپ نے ہمیں دیا ہے، ہمارا استحقاق نہیں ہے، بلا استحقاق آپ نے یہ سب نعمتیں دی ہیں. اور اس نعمتوں کو سوچے اور خوب ان پر عاشق ہو جائے، فدا ہو جائے اللہ پر.
خواجگی کی ہماری بندگی اس طرح تو ان پر رہتے دا. خنجرِ تسلیم سے دو دو تو
یعنی حالات ناموافق ہیں تو دل پر تبعی رنج و غم آ رہا ہے، گویا کہ خنجر سے چل رہا ہے، لیکن تسلیم یعنی تسلیم و رضا کے ساتھ جو ہے ہم رہیں گے تو ہو رہی ہے غیب سے صد جاں فدا، یہ انعام اس کا ہے.
خنجرِ تسلیم سے دو دو تو خنجرِ تسلیم سے
کے لیے غم اٹھاتے ہیں وہ اللہ کے اولیاء ہیں، کیونکہ ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جو غذا بین الاولیاء و بین الاعداء مشترک ہے، دوستوں اور دشمنوں کو جو غذا مشترک ہے، مثلا کافر بھی سورج دیکھتا ہے اس کی گرمی سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور چاند کی روشنی سے فائدہ اٹھاتا ہے، ستاروں کو دیکھتا ہے اور کھاتا پیتا ہے اور خوبصورت بیوی بھی وہ حاصل کر لیتا ہے، سیر تفریح بھی کرتا ہے. اسی طرح اولیاء اللہ کو بھی خدا تعالیٰ یہ سب نعمتیں دے سکتے ہیں، لیکن جو غذا اولیاء میں اور ادعیاء یعنی دشمنوں میں، اعداء میں یعنی دشمنوں میں اور اولیاء میں، اپنے دوستوں اور دشمنوں میں مشترک ہو کہ وہی چیز اولیاء کو بھی ہے اور وہی چیز کافروں کو بھی ہے، وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو یہ غذا جو ہے یہ تو مشترک ہے. بلکہ یہ جو اولیاء اللہ کی غذا خاص کیا ہے، اولیاء اللہ کی غذا خاص یہی ہے کہ وہ اللہ کے لیے غم اٹھاتے ہیں. اللہ کے لیے غم اٹھانا، ہمارے حضرت شیخ العرب العجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے کہ اللہ کے راستے کا ایک کانٹا اس کو سارے عالم کے پھول اگر گارڈ آف آنر پیش کریں تو اس کی سلامی کا، اس کی گارڈ آف آنر پیش کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتے سارے عالم کے پھول. اس قدر قیمتی ہے اللہ کے راستے کا غم اٹھانا، اور اس سے اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو چھپا چھپا کر عشرت دیتے ہیں، خوشی دیتے ہیں، حقیقی خوشی دیتے ہیں، دکھا کر نہیں دیتے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جس طرح کوئی ماں اپنے بچے کو شیشی دیتی ہے دودھ کی تو اس کو چھپا کر دیتی ہے کہ دوسروں کی نظر نہ لگ جائے، تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو چھپا کر دیتے ہیں. اندر اندر وہ خوش رہتے ہیں، بظاہر وہ حسرت میں ہیں، لیکن ان کے دل کو بے مثال خوشی عطا کرتے ہیں.
اہل ظاہر کو بری نہیں،
اللہ تعالیٰ نے قیمتی چیز عطا فرمائی. اپنوں کو قیمتی دولت دی جاتی ہے، غیروں کو تو بانٹ دیتے ہیں، یہ بھی لے لو وہ بھی لے لو، لیکن اپنوں کو بلا کر خاص انعام دیتے ہیں، اور اللہ کا خاص انعام ہے ان لوگوں پر جو گناہوں سے بچ رہے ہیں. اس فتنے کے ماحول میں بھی گناہوں سے بچ رہے ہیں، موبائلوں سے بچ رہے ہیں اور ایسی تقریبات سے بچ رہے ہیں. لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، خاندان والے ناراض ہو جاتے ہیں، ہو جائیں، لیکن ہمارا اللہ ناراض نہ ہو. جو اس راستے پر چل رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے قیمتی غم بخشا ہے، قیمتی دولت بخشی ہے، اور قیامت کے دن پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بڑے بڑے انعامات اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے.
عشرتیں تو دشمنوں کو بھی ملی، عاشقوں ساری دنیا کے مزے پانی ملے، ساری دنیا کے مزے
پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ غم وہ ہے جو بڑے بڑے بادشاہوں کو نصیب نہیں، اور بڑے بڑے اولیاء نے اس غم کو حاصل کرنے کے لیے بڑے غم اٹھائے، بڑے پاپڑ بیلے، بڑے مجاہدے کی اس غم کو اٹھانے کے لیے. کیونکہ ایک بزرگ فرماتے ہیں، تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے، غم دو جہاں سے فراغت ملے. تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے، غم دو جہاں سے فراغت ملے. یہ غم جس کو مل جائے بڑی دولت ہے. اس غم کے اندر حقیقی خوشی اپنے مالک تعالی شانہ کے قرب اعظم کی خوشی پوشیدہ ہے، اللہ سے قرب کی خوشی. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دوزخ کے جو قریب ہوتا جاتا ہے، جس طرح کسی جنگل میں آگ لگی ہے، کوئی آدمی اس طرف سفر کرتا جاتا ہے، جیسے جیسے اس جنگل کی طرف پہنچتا جاتا ہے، ویسے ویسے اس کے چہرے پر، اس کی صحت پر، اس کے نشیب و فراز پر سب پر جو ہے وہ اس کے اثرات, آگ کے اور دھوئیں کے اثرات اور گرمی کے اثرات واضح ہوتے چلے جاتے ہیں, اور جیسے جیسے قریب پہنچتا ہے اس کی حالت غیر ہونے لگتی ہے, بری ہونے لگتی ہے, شکستہ ہونے لگتی ہے. اور جب کوئی آدمی کسی باغ کی طرف سفر کرتا ہے جہاں ٹھنڈے پانی کی نہر بھی ہے, سایہ بھی ہے اور خوش نما پھول بھی کھلے, تو جیسے جیسے اس باغ کی طرف بڑھتا ہے ویسے ویسے اس کے روح میں تازگی آنے لگتی ہے اور بشاشت پیدا ہونے لگتی ہے, فرحت پیدا ہونے لگتی ہے, چہرے سے خوشی کے آثار نظر آنے لگتے ہیں, چمک نظر آنے لگتی ہے. اسی طرح جو بندے اللہ کی نافرمانی میں مستقلاً اصراراً اور جبرن ملوث ہیں اور جان بوجھ کر گناہ کرتے ہیں لٹائی کے ساتھ, ان کی یہی حالت ہے کہ ان کے چہروں کو دیکھو تو ان کے چہروں پر لعنت کے سائے نظر آئیں گے, آگ اور دھوئیں کے اثرات نظر آئیں گے. بظاہر وہ ہنس رہے ہوں گے لیکن ان کا چہرہ غور سے دیکھو تو ان کی آنکھوں کو غور سے دیکھو تو لعنت کے سائے ہوں گے, دھواں دھواں ان کا چہرہ ہو رہا ہوتا ہے. اور اولیاء اللہ کو دیکھو جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے خوب محنت کرتے ہیں, خوب مجاہدہ کرتے ہیں اور غم اٹھاتے ہیں, مگر ان کے چہرے پر نور کی تابانی ہوتی ہے, ان کے چہرے پر جو ہے وہ ان کی روح کی تابانی ہوتی ہے, چمک ہوتی ہے, خوشی ہوتی ہے, فرحت ہوتی ہے, بشاشت ہوتی ہے. اور ان کے چہرے پر ایسا نور اور ایسی بشاشت اور ایسی فرحت ملے گی کہ ان کو دیکھنے والا بھی مفرح ہو جاتا ہے, خوش ہو جاتا ہے, مسرور ہو جاتا ہے, سکون پا جاتا ہے. ساری دنیا کے قبر کی جانب جن کی منزلیں مستند کو تو اپنا بنا, مستند کو تو اپنا بنا. یہاں سے برا برا محرم ہے کہ ان کی قبر کی جانب ان کی منزلیں ہیں, مرنے والے ہیں, اور جس حسن پر مر رہے ہیں وہ خود ہی مرنے والا ہے, حسن بھی مرنے والا ہے, وہ حسین بھی مرنے والا ہے. تو ان کو مستند یعنی ان کو اپنا رہبر نہ بناؤ, ان کو مقصود نہ بناؤ, یہ تو فانی ہیں چیزیں, سب ختم ہونے والی ہیں. مقصود بنانا ہے, منزل بنانا ہے تو اللہ کو منزل بناؤ جو ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ باقی رہے گا. اور ان حسینوں کو حسن کی بھیگ دینے والا ہے, صاحب جمال ہے, صاحب جمال ہے وہ, تو دیکھنا ہی ہے تو اس کو دیکھو, تلاش کرنا ہے تو اس کو تلاش کرو, منزل بنانا ہے تو اس کو منزل بناؤ, مقصود بنانا ہے تو اس کو مقصود بناؤ. باقی جو حلال ذریعے ہیں ان کو اپنے استطاعت کے مطابق حلال نعمتوں کو استعمال کرنا منع نہیں ہے, مگر حرام ایک بھی نہ کرو. جو لوگ اپنی زندگیاں اس پر ضائع کر دیتے ہیں صورت پرستی پہ, بعد میں پھر بہت پچھتاتے ہیں, نہ دین کے رہتے ہیں نہ دنیا کے رہتے ہیں. اب ان موبائلوں نے جو ہے بہت تیزی سے بربادی کا سامان کرنا شروع کر دیا ہے, اور لوگ جو ہے وہ کہنے سے بھی مانتے نہیں ہیں. بعض اچھے اچھے تعلق والے لوگ بھی چھپ چھپ کے یہ موبائلوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, مانتے نہیں ہیں, کبھی خبروں کے بہانے, کبھی کس بہانے, کبھی کس بہانے, کسی نہ کسی صورت میں لگے ہوئے ہیں. بعض لوگوں کو یہ بہانہ ہے کہ بھائی باہر سے ہمارے بھائی بہن وغیرہ یا والدین یا کوئی بچے ہمیں کال کرتے ہیں تو اس وجہ سے ہم نے رکھا ہوا ہے. لیکن آپ نے دل سے خود پوچھیں کہ وہ خالی اس لیے رکھا ہوا ہے کہ اور بھی کام اس سے لیتے ہیں, ادھر ادھر بھی کہیں چلے جاتے ہیں. خود آدمی اپنا احتساب خود کرے اور اپنے ساتھ انصاف کرے اور اپنے ساتھ رحم کا معاملہ کرے, کیونکہ ان چیزوں میں دل لگانے سے خدا تعالیٰ سے دوری پیدا ہوتی ہے اور دل برباد ہو جاتا ہے. دل میں جو ہے وہ یہ غیر اللہ بس جاتے ہیں, اسی لیے ذکر اللہ میں دل نہیں لگتا, قرآن پاک کی تلاوت میں دل نہیں لگتا, گھبراہٹ ہوتی ہے, اللہ کا نام لینے سے وحشت ہوتی ہے, دل نہیں لگتا. کیا وجہ ہے؟ دل میں غیر بسے ہوئے ہیں اسی لیے اللہ کا نام لینے میں دل نہیں لگتا اور اس سے وحشت ہوتی ہے. جب دل بہلانا ہو بتکلف قرآن پاک کی تلاوت کرو یا مناجات مقبول. آج شام کو ہمارے دوست نے بتایا کہ جب سے ترجمہ اور مفہوم ہم نے پڑھنا شروع کیا ہے مناجات کی دعاؤں کا، مناجات کا لطف ہی کچھ اور ہو گیا، روح جو ہے وہ شاداں ہو جاتی ہے اور بے اختیار جی چاہتا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ہم قربان ہو جائیں، کہ ہم کو کیسی کیسی دعائیں سکھا گئے اور کیسی کیسی دولت کو مانگنا اور اس کے مانگنے کا ڈھنگ بھی سکھا گئے، سرکاری مضامین ہم کو عطا فرما گئے، کس قدر مزہ ہے۔ تو یہی بات قرآن پاک میں ہے کہ جس دن ہم اس کے مفاہیم کو سمجھنے لگیں گے معلوم ہوگا کہ پورے کا پورا قرآن سراسر محبت ہی محبت ہے۔ ہمارے حضرت رحمہ اللہ کے شیخ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے نام 30 پاروں کا خط ہے، اس میں حضرت والا ہی کی برکت سے بس ایک لفظ کا اور اضافہ جو ہے اس کی جرت کرتا ہوں، اگرچہ سب حضرت ہی کے مضامین ہیں اور اس میں کوئی شک بھی نہیں، حضرت والا نے ہی سب فرمایا کہ سارے کا سارا دین، سارے کے سارے عبادت، سب کا سب، سارا عالم بس سراسر محبت ہی محبت ہے۔ تو 30 پاروں کا خط تو ہے لیکن 30 پاروں کا محبت بھرا خط ہے، یہ حضرت کی برکت سے مجھے آئے کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے نام 30 پاروں کا محبت بھرا خط ہے۔ جس دن ترجمہ مفہوم کچھ سمجھ میں آنے لگے گا انشاءاللہ تعالیٰ پورا کا پورا قرآن ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ، بلکہ ایک ایک حرف اس کا محبت کا دریا معلوم ہوگا، پڑھتے جاؤ اور اپنے قلب کو سیراب کرتے جاؤ، سراسر محبت ہی محبت ہے، پورے کا پورا دین محبت ہی محبت ہے اور پورے کے پوری عبادت محبت ہی محبت ہے، نماز بھی محبت ہی محبت ہے، قرآن بھی محبت ہی محبت ہے، زکات دینا بھی محبت ہی محبت ہے اور روزہ رکھنا تو خوب بڑی محبت ہے اور اللہ کے گھر کے چکر لگانا تو اور ہی بڑی لطف کی اور محبت کی بات ہے۔ ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم بھی حج کے مضامین کو اس قدر عشق و محبت کے ساتھ بیان فرماتے ہیں کہ ہم سے تو اس کا حق بھی ادا نہیں ہو سکتا، ڈرتے ہیں کہ جو عشق و محبت کے ساتھ حضرت والا دامت برکاتہم حج کا منظر کھینچتے ہیں اور کیا اس کے اندر لطف آتا ہوگا، اولیاء اللہ کو ان چیزوں میں کیا، ان اعمال کے اندر کیا محبت پیدا ہوتی ہوگی، کیسی محبت آتی ہوگی۔ سبحان اللہ، قبر کی جانب ہے جن کی منزلیں، مستند کو تو اپنا بنا، دشمنوں وہ یہ کیا، ایک جگہ ہم کچھ سامان خریدنے گئے اور وہ صاحب ہمیں جانتے تھے، ہمارے دوست تھے، تو محبت رکھتے تھے ہم سے اور عقیدت بھی رکھتے تھے، تو مال دکھا رہے تھے گاہکوں کو، تو دکھاتے دکھاتے ہمیں بھی اچھا لگا وہ مال، ہم نے کہا بھائی یہ ہمیں بھی دے دو، انہوں نے اشارہ کیا کہ ابھی ٹھہر جاؤ، تو ہم ٹھہر گئے۔ اس کے بعد جب وہ گاہک چلا گیا تو اس کے بعد ہم سے کہا کہ آپ اندر آ جائیں، اندر گئے تو کہا کہ وہ مال جو ہے اس کی کوالٹی اچھی نہیں ہے، دیکھنے میں اچھا ہے کوالٹی اس کی اچھی نہیں ہے، آپ ایسا کرو کہ یہ آئٹم لے جائیں اس کمپنی کا اور اس کا، یہ سستا بھی ہے، بڑھیا بھی ہے، پائیدار بھی ہے اور دیکھنے میں بھی اچھا ہے، تو خاص چیز ہم کو انہوں نے دی نکال کے کہ آپ یہ لے کے جائیے۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ جو ہے وہ بہت ہی رحم و کرم کا معاملہ مومنوں کے ساتھ فرماتے ہیں، کہ اپنوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ خاص چیز عطا فرماتے ہیں، بڑھیا چیز عطا فرماتے ہیں، پائیدار چیز عطا فرماتے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتوں بھری زندگی کی طرف اللہ بلاتے ہیں، اور دشمنوں کو یہ مال و دولت اور ترقی اور یہ عمارتیں اور کمپیوٹر اور راکٹ اور فلاں اور دھماکہ یہ سب دے دیتے ہیں، وہ اسی میں خوش ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیشہ ہم اسی میں رہیں گے، کیونکہ ان کو موت سے ڈر لگتا ہے، موت سے گھبراتے ہیں، اور موت حالانکہ بالکل ایک اٹل چیز ہے لیکن ان کی خواہش یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اسی دنیا کے اندر رہیں گے، اور ان کا خیال ہے کہ جو مال و دولت اور عیش و عشرت ہم کو یہاں نصیب ہے وہی ہمیں آخرت میں بھی مل جائے گی، ایسی عزت سے ہم وہاں رہیں گے، ایسا ہی ہمارا اسٹیٹس ہوگا، وہاں تو بھئی جہنم کی آگ ہوگی اور گرم کھولتا ہوا پانی پینے کو ہوگا اور وہ غذا ہوگی جو گلے میں اٹک جائے گی، نیچے اتارنا اس کو مشکل ہو جائے گا۔ کافروں کے لیے ہے یہ سب وعیدیں، اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی دولت پر قائم رکھے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ غرض یہ کہ دشمنوں کو اللہ تعالی نے یہ عیش آب و گل یعنی پانی مٹی جو سونا چاندی اور دولت اور اس ترقی کے اندر وہ دے دیا کہ یہ لو کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، تھوڑا تم کھا پی لو یہاں مگر یاد رکھو کہ تم مجرم ہو، تمہاری ٹھکانہ تمہاری سزا جہنم ہے، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے۔ اور دوستوں کو یعنی مومنوں کو اپنا درد دل عطا فرمایا، اپنی خاطر سے اللہ کی خاطر سے اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا غم اٹھانا، یہ قیمتی چیز عطا فرمائی۔ دشمنوں ترقی میں، مال و دولت میں اور سونے چاندی کے ڈھیروں میں اور کمپیوٹروں میں اور راکٹوں میں اور بڑے بڑے پلازا بنانے میں، شاپنگ مال بنانے میں، بڑی بڑی مل بنانے میں، فیکٹریوں بنانے میں، اس میں لگا دیا اور اس میں بھی وہ خوش نہیں ہیں اور وہ صبح و شام گدوں کی طرح کام کرتے ہیں، ان کی زندگی ایک مشین کی طرح ہے، اور رات کو جو ہے پھر بس وہ سارے گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی بدکاری کے اڈوں کا رخ کر رہا ہے، یہ ان کی خوشیاں ہیں، یہ ان کی تفریح ہے، اور تو کچھ بھی ان کو نہیں ہے۔ تو دل میں ان کے ہمیشہ عذاب رہتا ہے، طغیانی رہتی ہے، بے چینی رہتی ہے، پریشانی رہتی ہے۔ اور اللہ والوں کو جو اللہ کو راضی رکھتے ہیں ان کو طوفانوں میں بھی اللہ تعالی ساحل دیا، یعنی ان کو اطمینان اور چین اور سکون کی بے خزاں بہار عطا فرماتے ہیں۔ دشمنوں کو ایسے آؤ گل دیا دو اپنا درد دل دیا ان کو ساڑھے پر تو یا ملی مجھ کو تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تغبطن فاجرا بنعمت فانک لا تدری ما هو لاق بعد موته ان له عند اللہ قاتلا لا يموت یعنی النار۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی فاجر یعنی کافر یا فاسق کی نعمت دنیاوی پر رشک نہ کر، اس لیے کہ تو نہیں جانتا کہ مرنے کے بعد اس سے کیا سلوک ہونے والا ہے۔ فاجر کے لیے اللہ کے یہاں ایک قاتل ہے جو مرتا نہیں، یعنی دوزخ کی آگ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ فرمایا کہ تشریح میں کہ یہ بیماری آج عام طور پر ہمارے اندر آ چکی ہے کہ مالدار شرابی زانی فاسق کے بنگلوں اور کاروں اور ظاہری ٹھاٹ باٹ پر بعض غریب مسلمان لالچ کی نگاہ ڈالتا ہے، حالانکہ نیک بندوں کی عبادت پر لالچ کرنی چاہیے تھی، نہ کہ ان دنیا داروں پر جن کے دلوں میں ہزاروں فکر و پریشانی بھری ہے، اور اطمینان قلبی تو صرف اللہ والوں ہی کو عطا ہوتا ہے۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں از بروں چوں گور کافر پر حلل ون دونوں قہرے خدائے عزوجل۔ ترجمہ: باہر سے یہ امیر لوگ کافر کی قبر کی طرح پر بہار ہیں، اور اندر کافر کی قبر میں جس طرح عذاب ہو رہا ہے اسی طرح نافرمان دنیا دار کے قلب میں فکر و پریشانی اور بے سکونی کا عذاب ہو رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں کھانے کے وقت کھانے کی سنتوں کا بیان، کھانے کی چند سنتوں کا بیان۔ کھانے کے وقت اکڑوں بیٹھنے کے بیٹھنا کہ دونوں گھٹنے کھڑے ہوں اور سرین زمین پر ہوں، یا ایک گھٹنا کھڑا ہو اور دوسرا گھٹنے کو بچھا کر اس پر بیٹھے، یا دونوں گھٹنے زمین پر بچھا کر قاعدے کی طرح آگے کی طرف جھک کر بیٹھے۔ کھانے کے برتن، پیالہ اور پلیٹ کو صاف کر لینا، پھر برتن اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے۔ کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹنا، کھانے کے بعد کی دعا پڑھنا۔ کھانے میں دانے ہاتھ ہی کو زیادہ استعمال کرنا چاہیے، مجبوری ہو تو بایاں ہاتھ لگا لے، ورنہ کوشش کرے کہ دائیں ہاتھ سے ہی کھائے اور دانے ہاتھ کی انگلیوں کو کھانے کے بعد چاٹ لینا۔ کھانے کے بعد کی دعا پڑھنا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، سب تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور مسلمان بنایا۔ پہلے دسترخوان بڑھوانا، پھر خود اٹھنا، یعنی کھانا رکھا ہوا ہو، کھانا کھا چکے ہوں تو پہلے کھانے کو اٹھوا دینا چاہیے، اس کے بعد پھر کھانے والے اٹھیں، اور اگر جانا ہو کسی کو کھانا رکھا ہوا ہے تو ایک دو آدمی اگر دسترخوان پر بیٹھ جائیں تو یہ بھی ٹھیک ہے، ایک آدمی بھی اگر بیٹھا رہ جائے تو وہ بھی ٹھیک ہے، بے ادبی نہیں ہوگی، لیکن یہ کہ کھانے کو چھوڑ کے مستغنی حالت میں چھوڑ کر اٹھ جانا، یعنی کھانے کے ساتھ لاپرواہی کا سلوک کرنا، یہ بے ادبی ہے، لہٰذا پہلے کھانا اٹھوا لے پھر اس کے بعد خود اٹھے۔ اسی طرح سے کھانا جب لگانا ہو اس میں بھی یہی معمول رکھیں کہ پہلے کھانے والے آ کر بیٹھ جائیں، اس کے بعد دسترخوان پر کھانا رکھا جائے۔ خالی پلیٹیں، چمچے، گلاس وغیرہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں، کھانے کی چیز نہ ہو، کھانا سب سے آخر میں لایا جائے جب کھانے والے دسترخوان پر بیٹھ جائیں، یا دو چار آدمی بھی بیٹھ جائیں تب بھی ٹھیک ہے۔ دسترخوان اٹھانے کی دعا پڑھنا، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنا عنہ ربنا، یہ بھی در حقیقت بہت بڑا شکر ہے کھانے کا، تو اس دعا کو ضرور یاد رکھنا چاہیے اور اس کا مفہوم بھی یاد رکھے۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، ایسی تعریف جو بہت پاکیزہ اور بابرکت ہو۔ اے ہمارے رب، ہم اس کھانے کو کافی سمجھ کر یا بالکل رخصت کر کے یا اس سے غیر محتاج ہو کر نہیں اٹھا رہے۔ کھانے کے بعد دونوں ہاتھ دھونا اور کلی کرنا، اور اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو بسم اللہ اولہ و آخرہ، یہ دعا پڑھے، بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعض معجزات کے باب میں، چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا، کواکب کے متعلق، اور معراج میں سماوات کو طے کرنا، کواکب یعنی ستارے اور معراج میں سماوات یعنی آسمان کو طے کرنا، افلاق کے متعلق صریح یعنی آسمانوں کے متعلق صریح اور عظیم معجزے ہیں۔ متعلق خاک یعنی زمینی معجزے میں، جیسے صحیحین میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارا پیچھا کیا یعنی سفر ہجرت میں سراقہ بن مالک نے، سو میں نے اسے دیکھ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ایک شخص نے آ لیا ہے، کیونکہ کفار نے یہ شرط لگائی تھی کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دے گا یا ان کو گرفتار کرے گا، نعوذ باللہ، اس کو 100 اونٹیاں دی جائیں گی۔ تو بہت سے لوگ آپ کی تلاش میں نکلے، ان میں ایک یہ سراقہ بن مالک بھی تھے جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ تو آپ نے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، یعنی غم مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ کے لیے بد دعا کی، سو اس کا گھوڑا پیٹ تک سخت زمین میں گھس گیا، اور اس نے کہا کہ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم دونوں صاحبوں نے میرے لیے بد دعا کی ہے، اب دعا کرو کہ میں نجات پاؤں، اور میں قسم کھاتا ہوں کہ میں تمہارے طلب کرنے والوں کو پھر تمہارے طلب کرنے والوں کو میں پھیر دوں گا، یعنی ان کو لوٹا دوں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نجات کے لیے دعا کی، سو اس نے نجات پائی اور لوٹ گیا، اور جو کوئی اسے ملتا اسے لوٹا دیتا اور کہہ دیتا کہ ادھر کوئی بھی نہیں۔ موجودہ حالات میں جو فلسطین کے متعلق مسلمانوں میں غم و غصہ پایا جاتا ہے، بالکل طبعی ہے، جیسے کہ پہلے عرض کیا تھا کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تمام مومنین، پوری امت جو ہے مومنین مسلمین کی، وہ ایک جسم کی مانند ہے کہ اگر آنکھ دکھے تو پورا جسم بے چین ہوتا ہے۔ تو ہمارے مسلمان بھائیوں پر جہاں جہاں بھی جو تکلیف آ رہی ہے، پریشانی آ رہی ہے، اور ان کو شہید کیا جا رہا ہے اور ان پر ظلم و زبردستی کی جا رہی ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ ایک ایسا ملک جو ابھی نیا نیا زبردستی بنایا گیا اور وہاں کے پرانے باشندوں اور رہنے والوں کو بے دخل کیا جا رہا ہے، دنیاوی طور پر بھی یہ ظلم بالکل ظلم ہے اور انصاف، عدل و انصاف کے بالکل خلاف ہے، جارحیت ہے، جانوریت ہے، وحشیانہ عمل ہے، اور دوسرے یہ کہ دینی اعتبار سے بھی جو ہے ہمارے لیے بڑی شرمناک بات ہے اور بہت غم کی بات ہے۔ بس ان حالات کے اندر سب سے زیادہ توجہ اپنی ذات پر ہم دیں کہ ہم اپنی ذات کی اصلاح کریں، اس سے انشاءاللہ بڑی تبدیلی آتی ہے، اور بے فکر ہم نہ رہیں، کیونکہ خدا نخواستہ ہمارے یہاں بھی ایسی حالات جا رہے ہیں کہ ہم ہمارے گھروں کے اندر اللہ کی نافرمانی، الا ماشاءاللہ یہ کہ کسی کسی گھر میں نہیں، لیکن گھروں میں اللہ کی نافرمانی عام ہوتی جا رہی ہے، سنتوں کا جو ہے ترک کیا جا رہا ہے، تو خدا نخواستہ کل یہ حالات ہمارے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کہ ہماری ان کی کوئی دوستی ایسی نہیں ہے، بلکہ بڑی اغراض و مفاسد رکھے ہوئے مقاصد ہیں، خود غرضی جو ہے اس کا جو بنیادی جز ہے وہ خود غرضی ہے۔ جہاں جب تک کفر کی غرض ہوتی ہے وہ مسلمانوں کا دوست رہتا ہے، اور جہاں غرض ختم ہو جاتی ہے وہاں ان سے بڑا دشمن کوئی نہیں۔ تو غرض یہ کہ یہ جو بھی حالت ہوتی ہے کہ غیر کا غلبہ ہو جاتا ہے، تو یہ مسلمانوں کی اپنی دینی زبوں حالی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ وہ تو برے ہیں ہی، وہ تو دشمن ہیں ہی، وہ تو دشمنی کریں گے، افسوس تو ہمیں اپنے اوپر کرنا چاہیے کہ ان کی دشمنی ہم پر جو غالب آ گئی ہے اور ہم ان کے زیر نگر ہو گئے ہیں، زیر دست ہو گئے ہیں، مجبور ہو گئے ہیں، تو یہ ہماری دینی زبوں حالی کی وجہ سے، دینی گراوٹ کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہو گئے ہیں۔ اگر آج بھی ہم مسلمان اپنے پیارے حبیب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرنا شروع کر دیں اور اس کا اہتمام شروع کر دیں، تو آج بھی یہ جو طاغوتی قوتیں ہیں، باطل قوتیں ہیں، آج بھی یہ کچل جائیں گے، آج بھی یہ خود بخود ہیبت زدہ ہو جائیں گے اور وحشت زدہ ہو جائیں گے اور گھبرا کر بھاگ جائیں گے، بغیر کسی زیادہ مشقت اور مجاہدے کے یہ پیچھے ہٹ جائیں گے، اور ان کو جرت اور ہمت ان کی ختم ہو جائے گی۔ اور یہ ہیں ہی بزدل لوگ، لیکن مسلمان کیونکہ اپنے دین ہی پر عمل کرنے پر راضی نہیں اور اس سے شرماتے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، تو پھر اس میں کسی کا کیا قصور ہے؟ تو غرض یہ کہ جو حدیث پاک میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ اس وقت تم لوگوں کی کیا حالت ہوگی جب تمہیں یہ دشمن لوگ تمہارے جیسے کھانے پر لوگوں کو بلایا جاتا ہے، تمہارے دشمن تم پر یہ اس طرح سے بلائیں گے کھانے کے لیے جیسے کہ تم کو کھا لیں گے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اس وقت جو ہے بہت قلت میں ہوں گے، کم ہوں گے تعداد میں؟ آپ نے فرمایا نہیں، تم تو سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگے، کثرت سے ہوگے۔ تو پھر صحابہ نے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر وہن ڈال دیا جائے گا۔ پوچھا وہن کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ تمہیں تمہاری دنیا کی محبت اور موت سے نفرت جو ہے، موت سے کراہیت، ناپسند کرنا موت کو، یہ اس کا سبب بنے گا، دنیا کی محبت اور کراہیت موت۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان دونوں عذاب سے پناہ دے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنی محبت و معرفت عطا فرمائے، دین کی دولت سے نوازش فرمائے۔ جیسے جیسے مسلمان اپنے دین کو درست کریں گے انشاءاللہ تعالی انقلاب برپا پیدا ہو جائے گا، اور انشاءاللہ یہ باطل قوتیں خود ہی اپنی موت مر جائیں گی. اللہ تعالی ہم سب کو یہ سمجھ عطا فرمائے کہ رونے چلانے چیخنے سے نعرے لگانے سے جلوس نکالنے سے بائیکاٹ کرنے سے وہ فائدہ نہ ہوگا جتنا ایک ایک سنت کو اپنانے سے اور دین پر عمل کرنے سے فائدہ ہوگا نفع ہوگا. خدا تعالی راضی ہوں گے اور قلیل کو کثیر پر غالب کر دیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ جو کچھ عرض کر دیا اپنے فضل سے قبول فرما. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی محبت اور معرفت نصیب فرما. اللہ اپنی محبت و معرفت کاملہ ہم سب کو نصیب فرما. اللہ سنتوں کا سنتوں کو اختیار کرنے کی ان کا اہتمام کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اے اللہ مسلمانوں میں بڑی جہالت ہے, اللہ ہماری جہالت کو دور فرما. اللہ دین کی قیمت نصیب فرما, آخرت کی فکر نصیب فرما. بڑی جہالت ہے اللہ, بڑی پسماندگی ہے, پڑھے لکھے ہیں یونیورسٹیوں میں پڑھے ہیں مگر اپنے کو پڑھا لکھا سمجھتے ہیں. پڑھا لکھا وہ ہے جو خدا تعالیٰ سے ڈرتا ہو, خدا تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہو اور جو ہے سنتوں کا اتباع کرتا ہو. اللہ ہماری آنکھیں کھول دے, ہمیں عقل سلیم عطا فرما. اللہ ہم سب کو کامیابی و کامرانی کا سیدھا اور سچا راستہ عطا فرما. اللہ دین سے محبت نصیب فرما, دین کی محبت نصیب فرما. اے اللہ اپنا سو فیصد مطیع اور فرما بردار مجھ کو بھی, میرے گھر والوں کو بھی, سب دوستوں ان کے گھر والوں کو, بچے بچے کو, اور ہر مسلمان کو اللہ اپنا سو فیصد مطیع اور فرما بردار بنا دے اور نافرمانی سے نفرت اور گھن پیدا فرما دے. اللہ اپنی نافرمانی سے پیشاب پیخانے سے بھی زیادہ نفرت اور گھن عطا فرما دے. اے اللہ اس سے پورا پورا بچنے کی توفیق عطا فرما. ہر مسلمان کو ایک مٹھی داڑھی تینوں طرف سے رکھنے کی توفیق عطا فرما. اپنے ٹخنوں کو, مردوں کو اپنے ٹخنوں کو کھلا رکھنے کی توفیق عطا فرما. ان دونوں بڑے بڑے گناہوں سے, داڑھی مونڈنے سے یا چھوٹی رکھنے سے اور ٹخنا ڈانٹنے سے اور نظر کی حفاظت نہ کرنے سے اور دل کی حفاظت نہ کرنے سے, ان تمام بڑے بڑے گناہوں سے اور اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں ہر گناہ سے اللہ مجھ کو بھی, میرے گھر والوں کو بھی اور میرے سب دوستوں کو, سب مسلمان بھائیوں کو بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ خواتین کو بھی شرعی پردے کی توفیق نصیب فرما, اپنے شوہروں کی اطاعت کی توفیق نصیب فرما, ان کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما. اور اللہ تمام بری بری عادتوں سے مجھے بھی اور میرے گھر والوں کو اور سب مسلمانوں کو پاک فرما. ہمارے قلوب کا تزکیہ فرما, ہم سب کو پاک فرما اور تمام اخلاق حمیدہ, اچھی اچھی عادتیں اور اے اللہ اچھے اچھے اخلاق ہم سب کو عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے اللہ جو بیمار ہیں, بعض لوگوں نے فرمائش بھی کی ہے دعاؤں کی اور ان کا حق بھی ہے دعاؤں کا, جنہوں نے فرمائش نہیں بھی کی ان کا بھی حق ہے اور سب مسلمانوں کا حق ہے. اے اللہ ہمارے اقربا اعزاء جاننے والے اور تمام جو مسلمان ہیں, اے اللہ ان سب بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما, خوب آسانی فرما. اللہ ہمارے بعض پڑوسی بھی انتہائی علیل ہیں, اے اللہ ان سب کو صحت عطا فرما. اور جن جو بے روزگار ہیں اللہ ان کو آسان حلال بابرکت روزی نصیب فرما, رزق میں خوب خوب وسعت و شادگی برکت نصیب فرما. اور اے اللہ جن بچوں کے رشتے نہیں ہوئے ان کو نیک صالح محبت والے رشتے عطا فرما, بے اولادوں کو صاحب نیک صالح اولاد بنا. جس بھائی بہن کو کسی قسم کی کوئی پریشانی ہو, اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما. اللہ جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما, جو نہیں مانگا اے اللہ اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی نبی کریم. اللہ ہمارے مسلمان بھائیوں پر جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے اور ان کو ستایا جا رہا ہے, ان کی جان کے درپے ہو گئے ہیں, اے اللہ ان ظالموں کو چن چن کر ہلاک کر دے, ان کو بے عزت اور ذلیل و خوار کر دے اور ان کی تمام آل و اولاد کو بھی برباد کر دے، ان کے گھروں کو مسمار کر دے، اللہ ان کو عذاب دردناک سے دوچار فرما، اور اللہ ان پر خوب خوب عذاب نازل فرما، اور ان کو خوب پریشان کر دے، اور ان میں آپس میں اختلاف پیدا کر دے، اور ان کو آپس میں ہی لڑ مر کٹنے کے کٹنا اللہ ان کو آپس میں خود ہی لڑ مر جائیں اور کٹ جائیں، اور ان کو برباد کر دے، اور اے اللہ ہم ان کے مقابلے میں اللہ ہم آپ کو پیش کرتے ہیں، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہ ہر مسلمان بھائی کی مدد فرما، مدد و نصرت فرما، اور آپ کے لیے جو جد و جہد کر رہے ہیں آپ کے اسلام کے لیے، آپ کے دین کے لیے، اے اللہ ان کی غیب سے مدد فرما، فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرما، اور ان کی جتنی پریشانیاں ہیں اے اللہ اس کو دور فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی النبی الکریم، برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.